أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بارك الله درود بجوا محمد وعلى محمد. کچھ وقفے سے یہ قرآن دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے. وقفہ مائے عذاب یعنی عذاب کی وجہ سے تھا، اور کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ کچھ وقفے کو برقرار رکھتے ہوئے قرآن مسلسل انجام پا سکیں. گزشتہ کچھ وقت میں جو ہم نے قرآن انجام نہیں کیا، حوادث دائرے کے بہت دیر سے انجام پائے، واقعات ایک کے بعد ایک انجام پاتے رہے، تو اس کے نتیجے میں بہت ساری تبدیلیاں ہیں جن کے لیے ایک زمینہ فراہم ہو گیا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ چند مہینے کے حالات نے ایک خاص راستے کی نشاندہی کی ہے، اور اپنے انالیسس کے اندر ہم اس راستے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو حالات بڑھ رہے ہیں کس راستے کے سمجھا رہے ہیں، ہمیں کہاں تک پہنچائیں گے، ہم اس سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں. بجائے یہ کہ ہم ٹکڑوں ٹکڑوں میں واقعات کا جائزہ لیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے اوور آل پکچر بنا لیں اور اس پکچر کے اندر رہتے ہوئے مختلف چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے جو اس وقت سب سے بڑی مشکل ہمارے سامنے ہے، اور اس وقت پوری دنیا کی جس کو ہم عالمی سیاست کہتے ہیں، عالمی سیاست کی جو محوریت ہے وہ ایک نظام کے اوپر ہے، ایک جھگڑے کے اوپر ہے، جس میں ایک طرف یقیناً جمہوری اسلامی ایران ہے، دوسری طرف کون سی سائڈ ہے، کس کو کہا جائے کہ اصل سائڈ وہ سائڈ ہے. پھر اپنے خیال ہے کہ اگر پہلے کبھی کوئی مشکوک تھا کہ وہ دوسری سائڈ کون سی سائڈ ہے، اب پوری دنیا کے سامنے بھی واضح ہے کہ وہ دوسری سائڈ صحیح نیت ہے. یعنی اب میرا اپنے خیال ہے کہ اب دنیا کے لوگ اس بات کو درک کر رہے ہیں کہ امریکہ دوسری سائڈ نہیں ہے، امریکہ بیچ میں ایک لیئر ہے، وہ دوسری سائڈ نہیں ہے، ایکچولی دوسری سائڈ نہیں ہے. اب جو اصلی دوسری سائڈ ہے، دوسری طرف ہے، جو لڑنے کے لیے میدان کے اندر ہے، وہ صہیونیت ہے. تو اب ہمارے سامنے ان دو کا ایک مقابلہ ہے، ایک طرف سے جمہوری اسلامی ایران ہے اور ایک طرف سے صہیونیت ہے. ہم دونوں ان دونوں طرف کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ان دونوں طرف کو کن ٹارگیٹس کو اچیو کرنا ہے، کیا حاصل کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں، ان دونوں کے انسٹرومنٹس کیا ہیں، کن وسائل کے ذریعے سے اپنے اہداف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس کی کامیابی کا امکان کس حد تک قرار پائے گا. تو ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ اصلی ترین مسئلہ ہے جس کے اوپر باقی ساری چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہیں. بہت ساری پلانس، بہت ساری ترکیبیں صرف اس مسئلے کی خاطر ہو رہی ہیں. تو اگر اس مسئلے کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں باقی سب کو سمجھنا نسبتاً آسان قرار پائے گا. ایک بار درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک طرف سے ہمارے سامنے صہیونیت ہے، صہیونیت کے پاس بہت وسیع تجربہ ہے سازش کرنے کا، بہت وسیع تجربہ ہے، دنیا کے مختلف مقامات پر اپنے جاسوس، اپنے اعلی کار کو انسٹال کرنے کا، وہاں پہ باقی رکھنے کا، اور کسی خاص موقع پر ان کو استعمال کرنے کا. تو دنیا میں کوئی بھی میرے خیال صہیونیت کو کوئی آسان دشمن سمجھے گا نہیں، بہت ٹف دشمن ہے. دشمن ہونے کے اعتبار سے کم نہیں ہے، سخت دشمن ہے. ان کا تجربہ میں نے اس کیا بہت وسیع ہے، قرآن کریم میں ان کے اوپر بہت کچھ گفتگو کی گئی ہے، ان کی منصوبہ بندیوں، ان کی مکاریوں، ان کی سازشوں کو قرآن کریم نے اچھی طریقے سے نشاندہی کی ہے. ان کے ٹکر پر اگر جمہوری اسلامی ایران ہے تو وہ کسی چھوٹے دشمن کے مقابلے پر نہیں ہے، خدا نکان کے سب سے بڑے دشمن کے مقابلے پر قرار پاتا ہے. البتہ ظاہر ہے کہ اللہ کے اور بڑے دشمن اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں گے، وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے چلے جائیں گے. مثلاً جیسے ہم کہہ سکتے ہیں دجال آہستہ آہستہ ظاہر ہوگا، مثلاً اس سے کم مرحلے میں سفیانیت ظاہر ہوگی. تو یہ سب آہستہ آہستہ بھی ظاہر ہوں گے, لیکن اس وقت بہرحال خدا نمتار کی دین کی دشمنی میں جو سر فہرست نظر آ رہا ہے وہ صہیونیت نظر آ رہی ہے. صہیونیت نے اپنے جال کو بہت اچھے طریقے سے پھیلایا ہوا اور تقریباً 30-32 سال پہلے بلا منازعہ تھے. 30-32 سال پہلے تک لگتا نہیں تھا کہ صہیونیت کے مقابلے پر کوئی ہے, ان کی کوئی ٹکر پہ نہیں تھا. لیکن جمہوری اسلامی ایران نے پہلے میدان میں آ کر ان کو للکارا, چیلنج کیا, اپنی مشکلات کے دور گزارا. اب مجھے یوں لگتا ہے کہ اب وہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے اپنے آپ کو, اب وہ اگریسولی اٹیک کر رہا ہے, اب وہ حملے کی پوزیشن میں. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایکویشن چینج ہو گئی, پوری دنیا کا پس منظر تبدیل ہو گیا. 30-32 سال پہلے صہیونیت کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا, صہیونیت بلا منازعہ تھی, اور جو بھی اس کے مقابلے پر تھا اس کو اپنا دفاع کرنا پڑتا تھا. اب ایسا نہیں ہے, اب ہمیں یوں لگ رہا ہے جیسے صہیونیت دفاع کر رہی ہے اور صہیونیت کو دفاعی پوزیشن اختیار کرنی پڑ رہی ہے. اس کے میں کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھا, میں صہیونیت کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ اس کا جو اندرونی ڈھانچہ ہے وہ شکست سے دوچار ہو گیا ہے. صہیونیت کے اندر بہت مشکلات ہیں اس وقت, یعنی جب تک کوئی پارٹی جیت رہی ہوتی ہے اندر سے بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے اور جیت بھی نہ ملے پھر اندر سے ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسے جیسے اگر ایک لشکر ایمان ہے, لشکر ایمان کو مصیبتوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اپنی ایمانی طاقت کی بنیاد پر مصیبتوں کو جھیل جاتا ہے. لیکن اگر مادہ پرستوں کا ایک گروہ ہو اور ان کو پیسہ نہ ملے, کامیابی نہ ملے, اب کیوں جمع رہیں گے؟ تو وہ یہاں سے ان کی شکست شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے. صہیونیت کے ساتھ میرے خیال میں ایسا ہی ہوا ہے. پہلے کوئی ٹکر پہ نہیں تھا, لہٰذا جیت رہے تھے, اب ٹکر پہ ہے, للکارنے کے بعد, اپنا دفاع کرنے کے بعد اب ان پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے, اب مصیبت میں پھنس گئے. اندرونی اختلافات بے تحاشا ہو گئے. سب سے بڑی مشکل جو میرے خیال میں صہیونیت کے سامنے ہے وہ یہ کہ ان کا مورل ڈاؤن ہو گیا ہے. 2 سال پہلے حزب اللہ کی جنگ نے ان کے مورل کو ختم کر دیا ہے. ان کی فوجوں کے اندر طاقت نہیں رہی ہے, ان کے عوام کے اندر طاقت نہیں رہی ہے. مجھے جو سب سے بڑی مشکل اس وقت صہیونیت کے سامنے نظر آتی ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ ان کا اندرونی نظام درم برہم ہو گیا ہے. پھر ان کے مختلف اسکینڈلز آئے, فائنینشیل کرپشن ان کا سامنے آیا, تو وہ جو جتنے خواب و خیالات تھے سب کے سب درم برہم ہو گئے. پہلے کا اسرائیل جنت ہے, سب ختم ہو گیا, کوئی جنت نہیں ہے. پھر مثلاً مشہور تھا یہودی بہت وفادار ہیں, کوئی وفادار نہیں ہے, اپنی اسٹیٹ کے خلاف انہوں نے کرپشن کیا ہوا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں جس کو دیکھتے ہوئے نظر آتا ہے کہ صہیونیت سخت مشکل سے دوچار ہے اندرونی طور پر. صہیونیت کی دوسری مشکل یہ ہے کہ اس کے بالکل امیڈیٹ ہمسائے, بالکل برابر کے ہمسائے اس کے سخت ترین دشمن ہیں اور ناقابل شکست ثابت ہوئے. 2 ہمسائے کہہ سکتے ہیں صہیونیت کے, ایک صہیونیت کے اندر جو حماس اور ایک صہیونیت کے باہر یعنی حزب اللہ. دونوں ہمسائے ہیں, بظاہر دونوں بہت چھوٹے ہیں, لیکن صہیونیت کے لیے ناقابل شکست ہو گئے. صہیونیت شکست نہیں دے پا رہی ان دونوں کو. تو جب ان دو چھوٹے دشمنوں سے نہیں لڑ پا رہی تو کچھ ہی فاصلے پر موجود ایران یعنی اس کا سب سے بڑا دشمن, اس سے لڑنا ان کے لیے ناممکن ثابت ہو رہا ہے. یہ صہیونیت کی دوسری بڑی مشکل ہے. یعنی ایک دفعہ یہ ہوتا ہے, یہ گمان باقی رہتا ہے کہ اگر ہم نے حملہ کیا تو جیت جائیں گے. وہ گمان ختم ہو چکا ہے, آپ نہیں جیت سکے. پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ نہیں جیت سکے. انہوں نے حزب اللہ پہ حملہ کیا 2 سال پہلے, نہیں جیت سکے. حماس کے اوپر حملہ کیا, فلسطین کے اوپر حملہ کیا, نہیں جیت سکے. تو یہ دوسری بڑی مشکل ہے جو ان کے مورائل کو ڈاؤن کر رہی ہے, ان کے اندر شکست طریق سے دوچار کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے چھوٹے دشمنوں کو بھی شکست نہیں دے پائے اپنی ساری طاقت کو استعمال کرنے کے باوجود. تو کیسے کوئی توقع بھی کرے کہ آپ کسی بڑے دشمن سے لڑنے کے قابل ہیں؟ یہ صہیونیت کی دوسری بڑی مشکل ہے. اچھا, ابھی ہم بعد میں جب اس سائٹ کا جائزہ لیں گے تو اس بات کو دیکھیں گے کہ ان کے اس مشکل کے مقابلے میں دوسرے والوں کے پاس کیا کچھ برتری ہے. بہرحال, تو ان کی دوسری مشکل یہ ہے کہ اندر سے اور باہر سے دشمنوں کے محاصرے میں قرار پا گئے ہیں, اور ایسا دشمن ہے جس کو شکست دینا ان کے بس کی بات نظر نہیں آ رہی. تیسری مشکل ان کی یہ ہے کہ ان کا دشمن ہر روز طاقت بڑھاتا چلا جا رہا ہے. ان کے دشمن کی طاقت ہر روز بڑھ رہی ہے, یعنی حماس کی طاقت ہر روز بڑھ رہی ہے, حزب اللہ کی طاقت ہر روز بڑھ رہی ہے, اور ان دونوں کے پیچھے ایران کی طاقت روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. یہ صہیونیت کی تیسری بڑی مشکل ہے. یعنی اگر ان کا دشمن اسٹیٹک ہوتا جہاں پہ تھا وہیں پہ ہے, تو وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ کم از کم ہم نے ڈیٹین کر دیا, جو پوزیشن تھی اس کو محفوظ کر لیا. وہ یہ نہیں کر پا رہے, وہ لوگ ہر روز زیادہ طاقت حاصل کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے لہجے کی تبدیلی دیکھی ہو تو دو سال پہلے حزب اللہ نے کہا تھا کہ صہیونیت نے اگر ہم پہ حملہ کیا تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. اب حزب اللہ کے سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ اگر انہوں نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم اسرائیل کو ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے, اٹیک ہو گیا, اگریسو ہو گئے. تو نہ صرف یہ کہ دو سال پہلے کے مقابلے میں دشمن کمزور نہیں ہوا, اپنی جگہ پہ نہیں رکا, بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ تینوں دشمنوں کے ساتھ ہو رہا ہے. حماس کی طاقت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, حزب اللہ کی طاقت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور ایران کی طاقت میں بھی ہر روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ صہیونیت کی تیسری مشکل. چوتھی مشکل صہیونیت کے ساتھ یہ ہے کہ رائے عامہ کو جیتنے میں بری طرح سے ناکام ہو گئے. 50 سال پہلے 60 سال پہلے جب فلسطین بنا, فلسطین پہ قبضہ کیا ان لوگوں نے, تو ان کے ساتھ ایک پلس پوائنٹ یہ تھا کہ رائے عامہ ان کے ساتھ تھی. یہ رائے عامہ کو اپنے لیے ہموار کر چکے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد ان مصنوعی خوابوں کے ذریعے سے جو انہوں نے نازیوں کے مقابلے میں لوگوں کو دکھایا کہ مثلا نازیوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے, جرمنی نے ہم پہ ظلم کیا ہے, ہٹلر نے ہم قتل کیا ہے, اور وہی داستان ساری ہولوکاسٹ اور یہ اور وہ, پھر فلموں کے ذریعے میڈیا کے ذریعے سے اس کو لوگوں کے دماغ میں رائج کر دیا, نافذ کر دیا. یورپ اپنے آپ کو ان کا مقروض سمجھنے لگا کہ نہیں ان کے ساتھ ہمیں کچھ ہمدردی کرنی پڑے گی. رائے عامہ ان کے لیے ہموار تھی, اب پوری دنیا کی رائے عامہ ان کے بالکل مقابلے میں جا رہی ہے. صہیونیت گزشتہ 50-60 سال کے اندر رائے عامہ کی حمایت سے محروم ہو چکا ہے. اور عجیب یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سب سے شکست ہو رہی ہے. یہ رائے عامہ کو سنبھال نہیں پا رہے, رائے عامہ کے خلاف ہے. مثلا کیسے انہوں نے حزب اللہ پہ حملہ کیا ایک پریٹیکس کے اوپر کہ مثلا انہوں نے ہمارے فوجیوں پہ قبضہ کیا لہذا ہم نے حملہ کیا ہے. دنیا نے قبول نہیں کیا کہ بھائی یہ جواز نہیں بنتا کہ اگر دو فوجیوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو آپ نے پورے ملک کے اوپر حملہ کر دیا. اور اس کے بعد جو مسلسل انہوں نے ظلم کیا اس سے بھی ان کو کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوا. فلسطین پہ حملہ کیا, آج تک وہ قوم متحدہ ان کو لیے بیٹھی ہے کہ تم نے سویلین پہ حملہ کیا اور سویلین کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے لبنان اور فلسطین کے اندر ناقابل انکار ہے. تو رائے عامہ ان کی بالکل اگینسٹ چلی گئی. مثال کے طور پر دبئی کے اندر ہونے والی کارروائی, معاملہ ہی خراب ہو گیا. یعنی تعجب اس بات پر ہے کہ ایک زمانے میں لگتا تھا جیسے, یہ جملہ غلط ہے لیکن مثلا لوگ کہتے تھے یار سب کچھ اسرائیل کے ساتھ ہے, حتیٰ لگتا ہے مثلا مادر کے ساتھ لوگ کہتے تو خدا بھی لگتا ہے اسرائیل کا ہی ساتھ دیتا ہے. اب یوں لگ رہا ہے جیسے ہر چیز اسرائیل کے خلاف ہے, صہیونیت کے خلاف ہے, ہر چیز خلاف ہے, جس کام میں ہاتھ ڈال رہے ہیں خراب ہو رہا ہے. ورنہ دبئی جیسے ملک کے اندر جا کر ایک آدمی کو مارنا موساد کے مقابلے میں بچوں کا کھیل ہونا چاہیے تھا. پوری دنیا میں آپریٹ کرتے ہیں یہ لوگ, پوری دنیا کے اندر اپنے ایجنٹ رکھتے ہیں, 4 ایجنٹ بھیجنا ایک آدمی کو مارنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں, ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اس میں بھی ناکام ہو گئے, 11 آدمی بھیجے ہیں, سب کی آئیڈینٹی ڈسکلوز ہو گئی ہے, سب کے پاسپورٹ سیز ہو گئے ہیں, ایک ایک چیز سامنے آ گئی ہے. تو یہ یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ موساد اتنی احمق کب سے ہو گئی ہے, یعنی کب سے یہ لوگ اتنے پاگل ہو گئے کہ یہ اتنا سے آپریشن انجام دے سکے. اور بے بسی کے عالم میں پوری دنیا دیکھ ان کا تماشا کر رہی ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ لگتا ہے جیسے اب ان کے ڈوبنے کا ٹائم یقینی ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ حالات ان کے ساتھ نہیں دے رہے, واقعات ان کا ساتھ نہیں دے رہے, بلکہ لگتا ہے کہ جو پہلے طاقتیں ان کا ساتھ دے رہی تھیں وہ بھی اب کوئی ساتھ نہیں دے پا رہی ان کا. تو اس طرف سے ان کی حالت بہت خراب ہے. اچھا آخری ان کی مشکل یہ ہے کہ جس امریکہ کی بنیاد پر انہوں نے سارے گیم کھیلے تھے وہ اس وقت تاریخ کی سخت ترین اقتصادی مشکل میں پھنسا ہوا ہے. اس کے پاس ان کو دینے کے لیے اس وقت کچھ نہیں ہے. یعنی یہ امریکہ کے اوپر سواری کر کے سارے نظام حاصل کرتے تھے, اس سواری میں شدت کے ساتھ کمی ہوئی بھی ہے, اور مشکل ہے کہ اس وقت امریکہ ان کو دینے کی پوزیشن میں قرار پائے. تو یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں جس سے صہیونیت کی بڑی شدید ویکنس ثابت ہو رہی ہے. اب اس ویکنس کے کیا اسباب تھے, 30-35 سال کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کیوں آئی, یہ بہت لمبی داستان ہو جائے گی. لیکن کم از کم ایک بات سمجھ سکتے ہیں, ان کے جو بھی مد مقابل پر ہیں سر ایران حزب اللہ حماس, سب کے سب یہ سوچ رہے ہوں گے اس وقت تاریخی موقع ہے اس کو صاف کرنے کا, نہیں معلوم کب اتنا کمزور دوبارہ ہوں گے, اس وقت بہترین موقع ہے. اس خاطر ان کی زبان تبدیل ہو گئی ہے, تینوں پارٹی کی زبان تبدیل ہو گئی ہے, حماس کسی کم لیکن حزب اللہ اور ایران بھرپور طریقے سے ان کی لینگویج یہی ہے ان کو ختم کر دینا چاہیے. اور مسلسل اب ان لوگوں کا اصرار اس بات کے اوپر, اگر آپ ذہن میں ہو کہ مثلا احمد نژاد نے چار سال پہلے, تین چار سال پہلے کہا کہ ہم اسرائیل کو وائپ آؤٹ ہو جانا چاہیے نقشے سے, ایک جملہ بول دیا پہلے یوں لگا جیسے غلطی سے نکل گیا ہے, کہہ دیا ہے ٹھیک ہے اب اتنا کوئی بڑا منصوبہ نہیں ہے, لیکن اب تین چار سال کے اندر نظر آ رہا ہے کہ منصوبہ یہی ہے, اس کو ختم کر دینا ہے, اور سارے حالات جمع ہو رہے ہیں کہ ہاں اس کو اس وقت ختم کرنا آسان ہے. یعنی میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیل کی 60 سالہ تاریخ میں اتنی کمزوری کا موقع ان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھا. صحیح, تو کچھ بھی ہو اس وقت ان کے دشمن کی پلاننگ یہی ہوگی کہ اس کو اس وقت ختم کر دیا جائے, اس وقت موقع بہت اچھا ہے. خود خوش قسمت ہی یہ کہ ان کے پاس طاقت بھی کافی زیادہ ہے جمہوری اسلامی ایران کی سائڈ پر. اب اس کی کچھ ہم اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی طاقت کیا کیا ہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مختلف چیزیں ہیں جو طاقت میں طاقت کا اظہار کر رہی ہے جمہوری اسلامی ایران کی طرف سے. نمبر ایک, اگر ان کا مورل گرا ہوا ہے یہاں پر دین کی وجہ سے, دین کی طاقت کے اظہار کی وجہ سے اب نظر آ رہا ہے کہ ہاں دین ایفیشنٹ ہے, دین کے اندر ایفیشنسی ہے, یہ ثابت کر رہا ہے اپنے آپ کو, ان کا مورل ہائی ہوا ہوا ہے. ہر چیز نے ایرانیوں کے اندر اور اس پورے یعنی نظام کے حامیوں کے اندر طاقت میں اضافہ کر دیا ہے. مثال کے طور پر ایرانیوں نے 8 سال جنگ لڑی, اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں اگر پوری دنیا بھی مل کر ایران پہ حملہ کرے تو 8 سال میں نہیں ہرا سکتی, 8 سال میں تو نہیں ہرا سکے گی. اس وقت نہیں ہرا سکے تھے جب ان کو بنے ہوئے تھوڑا سا وقت گزرا تھا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اب تو بہت کچھ ہے. اس کا مطلب ہے دنیا بڑی لمبی جنگ میں بھی ان کو ہرانے کے قابل نہیں ہے اس وقت. یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے کہ آپ اپنے اندر مطمئن ہوتے ہیں کہ کوئی اس وقت ہمیں ہرانے کی پوزیشن میں نہیں آ سکے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے اندر بقا کی طاقت ہے اور ہمارے پاس بڑھنے کی طاقت ہے تو اب جذبہ بہت زیادہ ہے. کوئی بھی دشمن سامنے آ جائے یہ نہیں کہہ سکیں گے ان کو اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ ہمیں کیا کر دے گا, کیونکہ پہلے سب کوشش کر چکے ہیں, 8 سال میں کمزوری کے زمانے میں کچھ نہیں کر پائے, اس کا مطلب ہے ان کی طاقت کے زمانے میں کسی کے لیے بھی کچھ کرنا ممکن نہیں ہوگا, جذبہ بہت زیادہ ہے. اور میں اس کر رہا ہوں اس میں دین کی ایفیشنسی ثابت ہو رہی ہے. 2 سال پہلے حزب اللہ کی جنگ نے بہت سارے ان قوانین کو ثابت کیا جو صرف کتابوں میں تھے, میدان میں ثابت کر دیا کہ نہیں یہ قوانین قابل عمل ہیں. اور شاید میں سوچتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں بھی کچھ موومنٹ نظر آئی اور یہ ہمارے یہاں بھی جو حرکت جوش اور جنبش نظر آئی شاید ایک وجہ وہیں پہ رہی ہو کہ ہمارے دوستوں نے بھی اس بات کو احساس کیا, پاکستان میں رہنے والوں نے بھی اس بات کو احساس کیا کہ دین پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, اگر دین پر اعتماد کریں تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ سب کا سب مرہون ملت ہے, اسلام کی عظیم الشان تعلیمات انبیاء کرام ائمہ اطہار علیہ السلام کے بعد اس صدی کے اندر امام خمینی کی ذات ہے کہ جس نے واقعا اس بات کو لوگوں کے سامنے ثابت کیا. ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد والا. تو جو بڑی طاقت اس وقت اس پارٹی کے پاس ہے وہ یہ کہ ان کا نظریہ بہت مضبوط ہے. ان کا نظریہ غلط ثابت ہو چکا ہے, مثلا ان کا نظریہ تھا اسرائیل دنیا میں ایک جنت ہے, وہ غلط ثابت ہو چکا ہے. ان کا نظریہ ہم امام کے ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں, یہ صحیح ثابت ہو رہا ہے, یہ صحیح ثابت ہو رہا ہے. تو آپ کا اگر نظریہ صحیح ہے تو آپ کا جذبہ بہت اونچا ہے, آپ کا مورل ہائی ہے, اس وجہ سے ان کا مورل ہائی ہے کہ ٹھیک ہے ہم جو کہہ رہے تھے وہ ہو رہا ہے, جو اسلام نے ہمیں سکھایا تھا وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے اور ہم اپنے اس نتیجے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ہمارے مقدر نے حدیث نے بیان کیا تھا, قرآن نے بیان کیا تھا, یعنی ظہور امام اس طرف بڑھ رہے ہیں. امام ظہور میں تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. ایران کے ساتھ اس وقت جو بہت بڑی پازیٹو ایشو ہے ہمارے خیال میں وہ یہ ہے کہ ایران اپنے بیرونی سارے دشمنوں کو نیوٹرلائز کرنے میں بہت آسانی سے کامیاب ہوا ہے. اپنے بارڈر کے اوپر جو اس کے دشمن پھیلے ہوئے تھے ان تمام کو محصور کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے, ان کو سیچ کر لیا اس نے. مثال کے طور پر ایران کے سامنے جو انقلاب کے بعد سب سے بڑی دشمنی آئی وہ صدام حسین کی تھی,
معاملہ ختم ہو گیا.
نہ صرف یہ کہ عراق نیوٹرلائز ہو گیا, اب وہاں پہ کوئی دشمن نہیں ہے بلکہ وہاں پہ حامی ہیں, دوستوں کی حکومت ہے وہاں پر. ایشو بالکل تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے کہ وہاں پہ امریکہ موجود ہے لیکن امریکہ کے سامنے ٹف ریزسٹنس ہے. اگر وہ وہاں سے ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تو پہلے اس کو عراق کو نیوٹرلائز کرنا پڑے گا, پورے عراق کو ختم کرنا پڑے گا. اب تک کامیاب نہیں ہو پائے, وہ عراق کے اوپر کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے. اس کا مطلب ہے ایران کو اس محاذ کے اوپر مکمل فتح ہو گئی گزشتہ 30 سال کے اندر, کہ پہلے وہاں پر صدام جیسی حکومت تھی جس سے ایران کو خطرہ تھا کہ یہ استقبال کے لیے کام کرے گا, اور اب الحمدللہ رب العالمین ایک ایسی حکومت ہے کہ کم از کم حکومت سے خطرہ نہیں ہے. ہاں امریکہ سے خطرہ موجود ہے, امریکہ سے خطرہ موجود ہے لیکن امریکہ میں وہاں سے حملے کی طاقت نہیں ہے. دوسری بہت بڑی تبدیلی جس کو ہم ایک سائلنٹ ریولوشن کہہ سکتے ہیں وہ ترکی کے اندر ہوئی ہے. ترکی کے اندر سیکولر گورنمنٹ ہے, سیکولر رول ہے, قانون ان کا کانسٹیٹیوشن سیکولر ہے, لیکن پارٹی وہ پارٹی ہے جس کے اندر بہرحال دین کے لیے جذبات ہیں, دین کے لیے جذبات ہیں. یعنی ترکی وہ جگہ تھی جو مکمل تسلیم تھی امریکہ کے سامنے, مکمل تسلیم. لیکن اب جیسی بھی حکومت وہاں پر ہے جبکہ وہ امریکہ کے چنگل سے باہر تو نہیں نکل پائیں گے لیکن کم از کم اتنا ہے کہ وہ کبھی کبھی اسٹینڈ لینے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ترکی نے اسرائیل کے سامنے جو اسٹینڈ لیا, جو مثال کے طور پر اسرائیلی حکومت نے ان کو ایک ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹ کے اوپر تنبیہ کرنا چاہی, ان کے سفیر کو بلایا, ان کو چھوٹی کرسی کے اوپر بٹھایا اور اسرائیل کے فارن منسٹر نے کہا کہ ان کو اس جگہ بیٹھنے کی عادت ہونی چاہیے, اس طرح کی ایک بات کہی, تو ترکی کے وزیر اعظم نے اس کو دھمکی دی اور اسے کہا کہ بدھ کے دن تک تم یہ الفاظ واپس لے لو ورنہ پھر میں ایکشن میں آتا ہوں. اور اسرائیل نے اس دھمکی کے مقابلے میں سر تسلیم گرایا اور اپنے الفاظ واپس کیے اور معذرت طلب کی ترکی سے. تو کم سے کم ترکی میں جو بہت بڑی تبدیلی آئی وہ یہ تبدیلی تھی کہ وہ کچھ اسٹینڈ کرنے کے قابل ہو گئے, اور ایران کے لیے بہت بڑی سپورٹ ہے کہ ان کے مقابلے میں ان کے ہمسائے میں ایک ایسی چیز ہے. تیسری طرف سے اگر افغانستان کو دیکھیں, افغانستان کے اندر امریکہ نے بہت بڑا ڈرامہ کیا طالبان کے ذریعے سے, شدید ضد ایران حکومت لا کر وہاں پہ کھڑی کی. جیسے میں نہیں کہہ رہا کہ ان کی حکومت ایران کے ساتھ ہے لیکن کم از کم ایک بات ثابت ہے, اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایران پہ حملہ کر سکے, اس پوزیشن میں نہیں ہے. اس وقت ہمسایوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, طاقت نہیں ہے جس کے اوپر امریکہ بھروسہ کرے کہ اس کے ذریعے سے ایران کو ڈسٹرب کیا جا سکتا ہے, من جملہ ظاہر ہے کہ پاکستان. اور میں نے اس کے پاکستان کے لیے ان کی پلاننگ نہیں, حملہ نہیں ہے, پاکستان کے لیے ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ یہاں سے مدد نہ ہو ایران کے لیے, وہ اس بات کو ترجیح دے رہے ہوں گے اور اس کے اوپر ہم ابھی بات کریں گے. تو ایرانیوں کے ساتھ جو بہت پازیٹو کام ہوا وہ یہ کہ انہوں نے اپنے باہر کے سارے دشمنوں کو 30 سال کے اندر نیوٹرلائز کر لیا. اب اگر کودنا ہے تو امریکہ کو خود کودنا پڑے گا, اب کوئی راستہ نہیں ہے کہ مثلا کسی اور دشمن کے ذریعے سے وہ ایران کا مقابلہ کر سکیں. ایک اور جو بہت پازیٹو پوائنٹ ہے ایران کے ساتھ وہ یہ کہ مثلا اسرائیل کے اندر بہت خلشار ہے, اختلافات ہیں, ایران کے اندر کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو حکومت کو براہ راست خطرے میں ڈال سکے, ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے. یعنی اگر میں 3 بڑی اندرونی پارٹیز کا ذکر کروں تو مثال کے طور پر آخری وقتوں کے اندر وہ جو سبز انقلاب کی کوشش کی گئی, اور یا مثال کے طور پر سیستان بلوچستان جہاں پر انہوں نے حکومت کے خلاف کچھ کارروائیاں کی جس کے اندر سپاہ کے کچھ لوگ شہید ہوئے, اور ایک دبا ہوا ایشو جو فی الحال دبا ہوا ہے, نہیں معلوم امریکہ کبھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے, وہ کردستان کا ایشو. یہ 3 پارٹیز اس وقت نظر آتی ہیں جس جو حکومت کے لیے, اسلامی حکومت کے لیے کچھ خطرے کا سبب بن سکتی ہوں. بظاہر تینوں میں کوئی طاقت نظر نہیں آ رہی. مثلا سبز انقلاب کا جو کچھ بھی حال احوال تھا وہ تقریباً اختتام پذیر ہو چکا ہے, اب اس کے اندر کوئی ایسی جان نظر نہیں آتی کہ وہ کسی بڑے کام کو انجام دے سکیں. ہاں کچھ بلوا کر لیں گے, پھر کہیں پر آئیں گے کچھ بلوا کر لیں گے, اور کوئی مثال کے طور پر 1-2 دن نامنی کی گزروا دیں گے, لیکن اور کوئی بڑا کام ان سے ہوتا اس وقت نظر نہیں آ رہا. ان کے لیڈر تقریباً اس وقت سرنڈر ہوئے ہوئے, اور خاص کر جو بات اس وقت رفسنجانی کے اندر ایک ٹرن احساس ہو رہا ہے کہ رفسنجانی نے اس بات کو شائع فیل کر لیا ہے کہ مزید سبز انقلاب کے ساتھ کھڑا رہنا ان کے لیے انتہائی غلط ہوگا, تو انہوں نے اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی کوشش کی ہے. باقی جہاں تک مسئلہ سیستان بلوچستان کا تھا, تو یہ جو عبد الملک دہی کا کیس تھا بہت بڑا کیس تھا, یعنی اس کو ہمیں بہت پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. اگر ڈیتھ میں جا کر کوئی اس کو دیکھے تو یہ کیس بہت ساری چیزیں ثابت کر رہا ہے, اور کہ الحمدللہ ایک ہم لوگوں کے عید کے دن بھی ایک انجام پایا تو واقعا مسرت کا دن تھا کہ جس دن انہوں نے جس دن یہ دشمن زیر ہوا اور بڑا دشمن تھا کیونکہ اس کے ہاتھوں سپاہ پاسدار کے اور سات بڑے کمانڈر بھی شہید ہوئے تھے اس بم دھماکے کے اندر, تو احساس ہوا کہ ایران نے اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے. اور اگر وہ نیوز صحیح ہیں جو اب تک لگتا ہے کہ صحیح ہیں کہ اس کو ہوا سے اتارا ہے انہوں نے, جہاز سے اتارا جب وہ دبئی سے جا رہا تھا, اب تک تو یہی لگا ہے کہ یہ نیوز صحیح ہے. البتہ کانفلکٹنگ رپورٹس نہیں ہیں کہ نہیں کسی زمین پر کسی جگہ سے پکڑ کے اس کو لے کر آئے تھے, لیکن بہرحال جو اب تک کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دبئی سے قرقیزستان جہاز جا رہا تھا, اس کو انہوں نے روکا ہے اور اس میں سے اس کو اتار کے زمین پہ اس کو اتروایا اور پھر اس کو نکالا اور اس کے بعد قبضے میں لیا. تو یہ بہت ساری چیزوں کا بہت زبردست کوآرڈینیشن دکھا رہا ہے. یہ کام آسان کام نہیں ہونا چاہیے, یہ انٹیلیجنس کے اعتبار سے اور آپریٹ کرنے کے اعتبار سے ہائیلی اسکلڈ آپریشن ہے. ہائیلی اسکلڈ آپریشن ہے کہ آپ ایک آدمی کے جہاز میں بیٹھنے کی اتنی پرفیکٹ کنفرمیشن دے سکیں کہ آپ اس کو فضا میں روک لیں. آپ اس کو فضا میں روکیں, فضا میں کسی جہاز کو روکنا اپنے بمبار تیاروں کے ذریعے سے یہ سمجھ میں آپ نے آخری کام کر دیا ہے, اور اگر آپ کی انٹیلیجنس فیل ہو گئی یو آر ڈیڈ, پھر آپ کی بے عزتی اپنے اختتام کو ہو گئی, انتہا کو پہنچ گئی ہے. تو اتنی پرفیکٹ انٹیلیجنس ہو کہ وہ آدمی کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہوں, آدمی کے جہاز میں بیٹھنے کی تصدیق کر چکے ہوں کہ ہاں یہ آدمی جہاز کے اندر پازیٹیولی ہے, جس کے اوپر اتنا بڑا آپریشن کریں اور اتنا بڑا آپریشن انتہائی کامیابی کے ساتھ ہو جائے, کوئی ایک آدمی کا خون نہیں بہا. یعنی واقعا خوبصورتی اس کام میں تھی کہ کسی کا خون نہیں بہا. ابھی تک نہیں معلوم کوئی بلٹ فائر ہوا ہو, ابھی تک جو خبریں جو ویسے تو خبریں زیادہ نہیں ہیں لیکن نہیں لگتا کہ کوئی ایک بھی فائر ہوا ہو. تو بہت پازیٹیو, بہت خوبصورت کام انجام پایا, بہت اچھی کوآرڈینیشن دکھا رہا ہے, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کام کے ذریعے سے ایران نے, ایران کی انٹیلیجنس سروس نے اپنے آپ کو ٹاپ لیول کا ثابت کر لیا. یعنی یہ آپریشن کم نہیں ہوتے, یہ تاریخ میں سالوں کے اندر دسیوں سالوں میں ایک دفعہ ایسا کوئی بڑا آپریشن ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کوورٹ آپریشن کہہ سکیں, ان کو کھل کے ایک آپریشن ہو گیا. تو میرا خیال ہے بہت بڑا دن تھا ایرانی قوم کے لیے, اور دشمنان اسلام کے شکست کے اعتبار سے بہت بڑا دن ثابت ہوا. اور پھر عجیب بات یہ تھی کہ ریگی نے دوسرے دن ٹیلیویژن پر ساری چیزوں کا اعتراف کر لیا. یہ بات بہت عجیب تھی کہ مثلا اگر یہ اتنا ہی زیادہ طاقتور تھا تو ریزسٹنس دکھاتا, کچھ تو ریزسٹنس دکھاتا, کبھی بھی نہیں. دوسرے تیسرے ٹیلیویژن پر سب کچھ بول دیا اس نے, ایک ایک چیز بول دی کہ مثلا دبئی کیوں گیا تھا, قرقیزستان کیوں جا رہا تھا, امریکنز کے ساتھ کیا ڈیل ہونے والی تھی, ایک ایک بات کہہ دی. اور مثلا اس نے یہاں تک کہا کہ میری ایک بڑی امریکی وفد سے ملاقات ہونی تھی, اور اس وقت رچرڈ ہالبروک خود قرقیزستان کے اندر موجود تھا, اسی بیس کے اندر موجود تھا جس بیس کا ریگی نے کہا کہ میری وہاں پر کسی سے ملاقات ہونی تھی. یہ ہالبروک کون ہے؟ یہ امریکہ کا اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہے, نمائندہ ہے پاکستان اور افغانستان کے ایشوز کے لیے, یعنی یہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے خاص نمائندہ ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں اس خاص نمائندہ کی خاص ذمہ داری کیا ہے کہ اس جو ابھی اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی میرا اپنے خیال ہے جو اب اس ایونٹ کے ذریعے سے بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کی خاص ذمہ داری بس اتنی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو ایران پر حملے کے لیے تیار کرے, ان دو ممالک کے اندر وہ حالات ایجاد کرے جو ایران پر حملے کے لیے ضروری حالات ہیں. اور ان ضروری حالات کا ان کے پاس صرف ایک راستہ تھا, اور وہ یہ تھا کہ یہ انٹرنل کوئی کانفلکٹ اٹھانے کی کوشش کریں. تو ان کو یہ آدمی نظر آیا, مناسب آدمی, اس کے علاوہ ان کو کوئی آدمی نظر نہیں آیا, اور اس کو انہوں نے بیسس کا وعدہ کیا کہ ہم تمہیں بیس دیں گے, جیسے کہ اس نے کہا اپنے انٹرویو کے اندر, بیان کے اندر, کہ میں اس نے امریکن سے بیس کا مطالبہ کیا کہ ہمیں ایران کے ساتھ بیس چاہیے, انہوں نے کہا ہم بیس دیں گے اور وہ تمہیں قرقیزستان میں دی جائے گی کیونکہ باقی جگہوں کے اوپر اتنا زیادہ تم سیف نہیں رہو گے. تو یہ سب چیزیں بہت عجیب ہیں اور نیچر کے اعتبار سے بہت پازیٹیو ہیں جمہوریہ اسلامی ایران کے لیے. تو انہوں نے اپنے انٹرنل سارے دشمنوں کا تقریباً خاتمہ کر لیا اس وقت. تیسرا اس چیپٹر کا ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ جہاں امریکہ اور اسرائیل شدید ترین اقتصادی حالات سے دو چار ہیں, بدترین اقتصادی حالات سے دو چار ہیں, الحمدللہ یہاں نہ صرف ایک اقتصادی حالات برے نہیں ہیں, کافی بہتری نظر آ رہی ہے, ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہے. یعنی جو بات آپ اور ہم بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں, ہر چند دنوں کے بعد ان کی ڈیولپمنٹ کی نیوز آ رہی ہے. کبھی مثال کے طور پر کوئی سائنس کے اندر ڈیولپمنٹ ہے, مثلا فرض کریں اسپیس کے اندر انہوں نے سیٹلائٹ بھیجا اپنا, میزائل ٹیکنالوجی کے اندر کہاں پہنچ گئے, ایون میڈیسن کے اندر مثال کے طور پر, یا اٹامک انرجی کے حوالے سے ہر پانچ چھ دن کے بعد ایک کوئی نیوز آ رہی ہے بڑی نیوز کہ ایران نے یہ چیز اچیو کی یہ چیز اچیو کی. تو اس اعتبار سے ہمیں اس جملے میں مکمل سچائی نظر آ رہی ہے کہ ایران اس پوزیشن میں ہے کہ صہیونیت کا خاتمہ کر سکتا ہے اس وقت. اب ان سب باتوں کو جمع کریں تو جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ہم کسی چیز کے کلائمیکس کے بہت نزدیک آ رہے ہیں, ہم بہت نزدیک آ گئے ہیں. یعنی وہی جو میں اپنا پرانا ترانہ گاتا رہتا ہوں وہ پھر گاؤں, وہ یہ کہ ہم, مجھے جو بات لگ رہی ہے وہ یہ کہ اب آپ بہت کلوز اپ پر ہیں, اب ہم لوگوں کو بہت نزدیک ہونا چاہیے کسی بڑی تبدیلی کے لیے, چونکہ یہ گیم اس طرح سے چل نہیں سکتا ہے. اب جس جگہ کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں سارے دشمن ایک دوسرے کے بالکل مقابلے پر آ گئے, کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. اب ڈپلومیسی کا زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یعنی اب کیا بچا ہے آپ کا کہ مثال کے طور پر اس نے امریکہ نے ریگی کو جو کچھ سپورٹ کیا وہ بالکل کھل گیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے یہ کام کیا. وہاں سے اسرائیلی جاتے ہیں دبئی جا کے مثلا اس کو فلسطینی لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ مارا جاتا ہے اس کے اندر, لیکن سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, سب کچھ واضح ہو جاتا ہے کہ ہاں موساد نے یہ کام کیا. اس بری طریقے سے پھنستا ہے اسرائیل کے مثال کے طور پر انگلینڈ آسٹریلیا فرانس وہ سب اس کے امبیسڈر کو کال کرتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہمارے پاسپورٹ استعمال کر کے اپنے ایجنٹ بھیج رہے ہو. اور یہ کام بہت نارمل تھا, پہلے بھی ہوتا تھا لیکن کبھی کھلا نہیں تھا, اب کھل گیا. تو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ نہیں بھائی اب اس طریقے سے لمبی مدت نہیں چلنے کا, اب کوئی کلائمیکس اس کا نزدیک ہونا چاہیے بارہ. اچھا اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کریں گے کیا, اب کیا کر سکتے ہیں, آپشنز کیا ہیں ان کے پاس, اور ان کے مقابلے میں جواب کیا ممکنہ ہوگا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. تین ممکنہ اقدامات نظر آتے ہیں جو صہیونیت اختیار کرے گی ایران کے خلاف. البتہ آپ کے ذہن میں ہے پہلے سے ہمارا یہ انالیسس کہ اسرائیل صہیونیت جب بھی ایران پر حملہ کرنے کے لیے آخری اقدامات انجام دے گی دو گروہوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی, یعنی حزب اللہ اور حماس کو, اور دو جگہوں کو نیوٹرلائز کرے گی بے اثر کرے گی, پاکستان کو اور عراق کو. تو اور افغانستان ظاہر اس کے اندر آپ ایڈ کریں گے. یہ اگر میں یہ سوچوں کہ وہاں پہ امریکی فوج چونکہ پہلے سے اتنی تعینات ہے اور افغانستان خود بہت زیادہ خدشات سے دو چار ہے اس لیے میں اس کو کبھی کبھی لسٹ سے باہر کر دیتا ہوں, لیکن جو مین ٹارگیٹ ہوگا وہ دو بڑے گروہ ہوں گے یعنی حزب اللہ اور حماس, کہ ان کو ختم کرنا ہوگا ان کو, اور دو ملک کو ان کو بالکل خاموش کرنا ہوگا پاکستان اور ایران, پاکستان اور عراق کو. اچھا اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ کام فی الحال کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. تو ان کی اسٹریٹجی میں تین پوائنٹس مجھے سمجھ میں آتے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ لڑنے میں ان تین پوائنٹس پہ کام کریں گے. ایک تو وہ چاہیں گے ان کے لیے آئیڈیل یہ ہوگا کہ ایران کے اندر سے کوئی پارٹی ایسی اٹھے جو ایران کو کمزور کر ڈالے, ایران کو ستیاناش کر دے, نعوذ باللہ. تو مثلا میں نے کہا ان کے پاس تین پارٹیز ہیں جس کے اوپر وہ لوگ بھروسہ کر سکتے ہیں, ایک سبز انقلاب والا پروسیس تھا اور دوسرا سیستان بلوچستان کے اندر جو وہابیت سپاہ صحابہ کے ذریعے سے مثال کے طور پر, اور دوسرا وہ, اور تیسرا کردستان. میں نے اس کے میں سے اس وقت کسی کے اندر اتنی کوئی طاقت نظر نہیں آ رہی, اور اگر تھی بھی تو اب بہرحال ختم ہو گئی, اب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ایسی. دوسرا معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بین الاقوامی پابندیوں کو انتہائی شدت کے ساتھ لے کر جائے, جیسے کہ ہلری کلنٹن نے کہا کہ پابندیاں بالکل سر کے اوپر ہیں اور وہ چاہیں گے کہ پابندیاں بہت تیزی کے ساتھ نافذ ہو جائیں. خوش قسمتی سے اور امریکہ کی بدقسمتی سے اس وقت کم از کم ایسی صورتحال ہے کہ اقوام متحدہ کی جو ویٹو ہولڈنگ پاورز ہیں وہ اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہ رہے. یعنی یہ تو دور کی بات کہ آپ اس کو پاس کروا پائیں گے, وہ اس کو ڈسکس بھی نہیں کروانا چاہ رہے, وہ یہ چاہتے نہیں کہ اقوام متحدہ کے پینل کے اوپر یہ بات ڈسکشن میں جائے کہ ایران پر پابندیاں لگنی ہیں نہیں لگنی ہیں. ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کی اپنی مشکلات ہیں. میرا اپنے خیال ہے کم از کم ایک معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ساری طاقتیں امریکہ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ تم کمانڈنگ پوزیشن میں نہیں ہو, اس وقت ہم ہیں میدان کے اندر. مثلا چائنا بہت اسٹرکٹلی مثلا کوئی بات کہتا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے اور امریکہ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہاں یہ کرنا پڑے گا. البتہ امریکہ کبھی کبھی سر اٹھا کے ثابت کرتا ہے کہ نہیں بھائی ابھی ہم زندہ ہیں, ابھی ہم ختم نہیں ہوئے. تو مثلا اس نے دلائی لاما سے ملاقات کر لی جبکہ چائنا نے کہا تھا کہ نہیں ہونی چاہیے, اور کچھ جگہوں کے اوپر وہ ریٹریٹ کر لیتے ہیں. لیکن چائنا بہرحال واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ ہم اس کو اقوام متحدہ کے پینل پہ نہیں دیکھنا چاہتے. تو اس وقت ایران پر پابندیاں لگنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. دوسرا مسئلہ یہ کہ پابندیاں لگ بھی جائیں گی تو کیا ہو جائے گا, ایران کے لیے فی الحال پابندیوں کا کوئی مہلک اثر نظر نہیں آتا. برا اثر تو ہوگا, مہلک ہو جائے, ان کو ستیاناش کر دے مثال کے طور پر, ان کو کمزور کر دے گا, ایسی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. ان پابندیوں سے فی الحال کوئی اثر اتنا برا نظر نہیں آتا ایران کے اوپر. تیسرا راستہ کوئی خطرناک راستہ ہے کہ آؤ اور جنگ کرو. یہ وہ ایک اکیلا راستہ ہے جو اس وقت صہیونیوں کے سامنے ہے کہ بھئی اگر ان کو اس ایکویشن کو توڑنا ہے کہ ایران اور اس کے حامی بڑھ رہے ہیں اور اسرائیل اور اس کے حامی گھٹ رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو روکیں, تو ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے, آئیں ٹھیک ہے حملہ کریں. لیکن اگر وہ ایران پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو تین مشکلات ان کے سامنے بہت آسانی سے نظر آتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ کس کے ساتھ مل کے حملہ کریں, کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے اس وقت. پہلے انہوں نے 30 ملکوں کا کوئلیشن کر دیا تھا صدام حسین پہ حملہ کرنے کے لیے, 30 تو دور کی بات, 5 ملک جمع نہیں کر پائیں گے اس وقت اگر ایران پہ حملہ کرنا ہے. کیوں؟ جتنے بھی ملک حتی افغانستان کی سطح پر حملے میں مدد دینے آئے تھے وہ بھی اب پیچھے ہٹ گئے ہیں. مثلاً ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے خیال کا ہالینڈ کی گورنمنٹ تبدیل ہوئی تھی صرف اسی ایشو کی وجہ سے کہ مثلاً افغانستان کے اندر فوجیوں کا ایکسٹینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, گورنمنٹ چینج ہو گئی اس بات کے اوپر. تو اس پر کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ امریکہ کا ساتھ دے, وہ بھی ایران پہ حملہ کرنے کے لیے. افغانستان جیسے طالبان جیسوں پہ حملہ کرنے کے لیے اس وقت کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, ایران کا تو ناممکن ہے اس وقت. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا من جملہ امریکہ کی رائے عامہ اس وقت ایسی کسی موڈ میں نہیں ہے کہ کوئی جنگ ہو سکے, کیونکہ سب مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں, امریکہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. مثلاً بہت سادہ سی بات ہے, یہ دعوے یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کی مثال کے طور پہ اقتصادی صورتحال بہت اچھی ہے. مثلاً پتہ نہیں کس طرح سے اسٹیٹسٹک سے کھیل کھیل کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں صورتحال بہتر ہو رہی ہے. تو مثلاً ایک کھیل یہ کھیلا کہ کہا کہ نومبر اور دسمبر میں جو گروتھ ہوئی ہے اگر اس اعتبار سے گروتھ پورے سال ہوتی تو یہ اتنے سالوں میں سب سے زیادہ ترقی تھی. اتنے ڈھیر سارے فیکٹرز کو دھوکے بازی کے ساتھ جمع کرنے کے بعد مثلاً ایک نتیجہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں کیا نتیجہ ہے؟ اس کے مقابلے میں ایک حقیقت ہے جو میں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ سب سے بڑا پیرامیٹر ہے, اس کو دیکھیں. وہ یہ ہے, نمبر ایک, جو بے روزگاروں کی تعداد تھی جو بے روزگار ہو رہے تھے کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے, نمبر ایک. دوسرا اس سے زیادہ امپورٹنٹ, جو پچھلے بے روزگار تھے ان کا کیا ہوا, وہ واپس آئے یا نہیں آئے؟ وہ نہیں آ رہے. 7.5 ملین بے روزگار امریکہ کے اندر ایک سال میں ہوئے ہیں, 75 لاکھ لوگ ایک سال میں بے روزگار ہوئے ہیں, اضافی بے روزگار, صحیح ہے, اور ہر مہینے ہو رہے ہیں, 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ ہر مہینے ہو رہے ہیں. اسپیڈ کم ہوتی ہے کبھی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے, کوشچن یہ نہیں ہے کہ ان کی اسپیڈ کم یا زیادہ ہو رہی ہے, کوشچن یہ کہ یہ جو پیچھے سے 7.5 ملین کا بیک لاگ پیچھے سے چل رہا ہے بے روزگاروں کا, ان کا کیا ہوگا؟ تو اگر مثال کے طور پر یہ ہم سے یہ کہنا کہ ایک مہینہ ایسا ہے جس میں امریکہ میں کوئی آدمی بے روزگار نہیں ہوا, تو اب بھی ایک کوشچن باقی ہے, 75 لاکھ کا کیا ہوگا جو پہلے بے روزگار ہو چکے ہیں؟ ہاں, اگر کوئی ایکویشن ایسی آئے, کوئی صورتحال ایسی آئے جو ہمیں یہ کہے کہ اس مہینے بے روزگاری نہیں بڑھی بلکہ پچھلے بے روزگاروں میں سے اتنے لاکھ لوگ کام پہ لگ گئے, ہاں یہ پازیٹو سائن, یہ نیٹ پازیٹو سائن ہوگا اگر کوئی ایسی چیز حاصل ہو جائے. جب تک یہ کہہ رہے ہیں پچھلے مہینے 4 لاکھ تھے اس مہینے 4.25 لاکھ ہیں, یہ دھوکہ کر رہا ہے, کیونکہ 75 لاکھ کے اوپر ایڈڈ 4 لاکھ ہیں, تو وہ 75 لاکھ تو مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں پہلے سے, تو یہ کسی اقتصادی ترقی کی نشانی نہیں بنے گی. ایک مسئلہ. دوسرا جس کو کنزیومر کانفیڈنس کہتے ہیں, لوگوں کا اعتماد کتنا ہے مارکیٹ کے اوپر, لوئسٹ ہے, لوئسٹ رینکنگ پہ اس وقت جا رہا ہے. تو ان دو پیرامیٹرز کے ہوتے ہوئے میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں باقی سب فضول ہے, باقی سب دھوکہ دے رہے ہیں, ان کی اکانومی گروتھ نہیں کر رہی ہے, یہ لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. اب اس مصیبت کے ساتھ کیا حملہ کر سکتے ہیں؟ ایک نیٹ ریزلٹ ہے, حملہ کریں گے قطعا ہاریں گے, کوئی چانس نہیں ہے. ایران کے ایسٹ یا ویسٹ کہیں سے بھی شروع کریں, 900 کلومیٹر اندر آئیں تہران تک پہنچ جائیں, کوئی چانس نہیں ہے ان کے پاس, یعنی پریکٹیکلی امپاسبل ہے ان کے لیے کہ یہ کام نہیں کر سکیں. 8 سال کیا, یہ 10 سال بھی لگیں 15 سال بھی لگیں, یہ کام نہیں کر سکتے, ان کے بس میں نہیں ہے, نہ جنگ کرنا ان کے بس میں ہے نہ اس آبجیکٹو کو اچیو کرنا. اپنی اعتبار سے کسی حملے کا کوئی چانس نہیں ہونا چاہیے, اپنی اعتبار سے امریکہ کے لیے حملہ کرنا خودکشی ہونا چاہیے. اب بھی اگر حملہ کریں گے ٹھیک ہے, خودکشی ہو جائے گی اور یہ لوگ اختتام پذیر ہو جائیں گے, لیکن عقل کہتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے.
बदकिस्मती से सहयुनी तैयारी अभी तक ये दिखा रही है कि करने के मूड में है। सहयुनी तैयारी अभी तक ये दिखा रही है कि ये करने के मूड में है। अब देखिए आप कैलकुलेट करें इस तरह से, 2 साल पहले हिजबुल्लाह पे हमला हुआ, इस पस मंजर में था कि पहले हिजबुल्लाह का खात्मा होगा, हमास का खात्मा होगा, फिर ईरान का हमला होगा, कामयाब नहीं हुआ। 1 साल पहले हमास का हमला हुआ, कामयाब नहीं हुआ। अब क्या सोचा है, डायरेक्ट हमले में ये इन दो को खत्म नहीं कर पा रहे, मेरा अपने ख्याल है अब ऑपरेशंस के जरिए खत्म करना चाहते हैं, यानी लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं किसी तरह लीडरशिप खत्म हो। तो इन्होंने हिजबुल्लाह पे अटैक किया इमाद मोगनिया के जरिए से, इमाद मोगनिया को खत्म किया जो उनका टॉप कमांडर था, और यहां से इन्होंने इस महबूस को जो फलस्तीनी था इसको यहाँ पे कत्ल किया, दुबई के अंदर शहीद किया। और चाहते क्या है, इन दोनों तंजीमों की टॉप कमांडर जो है वो किसी तरीके से फारिग हो जाए। अगर ये अपने काम में कामयाब हुए तो आप किसको जद में लाने की कोशिश करेंगे? नेचुरली मिसाल के तौर पर अपने जहन में सोचने में इनके इनका दिमाग ये सोच रहा होगा कि कहीं अगर नसरुल्लाह को फंसाया जा सके और कहीं उधर से खालिद मिशर को फंसाया जा सके, तो अगर इनके जहन ये सोच रहा होगा कि अगर इन दो को किसी तरीके से इख्तिताम पसीर कर देते हैं तो फिर इन दो ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे, इनको प्रैक्टिकली इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, बेअसर कर देंगे। लेकिन जाहिर है कि ये ख्वाब है जो सहयोगियत देख रही है, इसकी तकमील में बहुत कुछ बाकी है, फिर इनको रद्द अमल भी झेलना है। बहुत खूबसूरत अहमद सईद हसन नसरुल्लाह ने कहा जब इमाद मुगनिया की बरसी के मौके पर पहुंचे तो उन्होंने अपने एक बयान के अंदर कहा कि हमें 1 साल में कई ऐसे मौके मिले थे जब हम इमाद मुगनिया का बदला ले सकते थे। ठीक है, जब इमाद मुगनिया शहीद हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हम बदला लेंगे और बदला मुनासिब अंदाज में अपनी मर्जी से लेंगे। एक दफा होता है आपके ऊपर कोई जल्दी होती है, आप प्रेशर में होते हैं तो आप जल्दी में कोई ऐसा काम कर गुजरते हैं जो आपके लिए पसंदीदा नहीं था। इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो है कि हम इमाद मुगनिया का बदला लेंगे लेकिन जल्दी में नहीं लेंगे, अपनी मर्जी से लेंगे। अपने पब्लिक को कहा 1 साल हो गया हमने अभी बदला नहीं लिया है लेकिन मुतमइन रहो कि हम बदला लेंगे, लेकिन बदला अपनी मर्जी से लेंगे। मर्जी से लेंगे क्या मतलब? कहा हमें 1 साल में कई मौके ऐसे मिले थे जब छोटी सतह के दुश्मन से बदला ले सकते थे। इन्होंने कहा लेकिन हमने ये सोचा कि इमाद मुगनिया की शख्सियत इतनी बड़ी है कि इतना छोटा दुश्मन उसके बदले के लिए अच्छा नहीं, अच्छे दुश्मन से बदला लेंगे, बड़े सतह के दुश्मन से बदला लेंगे। ठीक है, अभी भी अपने आवाम को यही वादा दिया है कि हम बदले से दस्तबरदार नहीं हुए, हम बदला लेंगे, इसके लिए टीम बनी हुई है, वो काम कर रही है, लेकिन मुनासिब वक्त है। ऐसा कोई बदला कि जिसकी कीमत इतनी हो कि हम ये कह सकें कि ये इमाद मुगनिया के खून के बदले में हमने काम किया है। तो ये ताकत दिखा रहा है, कितनी ताकत है एक आदमी के अंदर कि वो इस तरह से आता है रोस्टम के ऊपर आकर ये सारी बातें करता है और अपनी पब्लिक को मुतमइन कर रहा है कि हाँ ठीक है हम ये काम करेंगे, ताकत से कह रहे हैं और करके दिखाएंगे। ये सब बहुत अच्छे दौर की निशानी है, हमने तारीखों में ऐसे नहीं देखा था मुसलमानों को जिसमें जिस वक्त इस वक्त देख रहे हैं। इन सब की सलामती के लिए, तमाम मुजाहिदीन की सलामती के लिए और इस्लाम और फिक्र अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के मानने वाले दुनिया में जहाँ कहीं उन सब की सलामती के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दस्तबरदार नहीं हुए सहयुनी, वो अभी भी हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर रहे हैं, अभी भी हमास के ऊपर अटैक कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश ये है कि हम मैदान जंग में इनसे नहीं जीत सके, जासूसी के जरिए जीतेंगे, लेकिन ये जो ब्लंडर इन्होंने किया है इसने तो इनको मरवा दिया। 23 आदमी इनके लोगों के सामने आ गए हैं। अच्छा, एक जासूस बरसों में बनता है, एक ऑपरेशन करने वाला और बहुत बरसों में बनता है, इतना बड़ा ऑपरेट करने वाला कि वो दूसरे मुल्क में जाए अपने मुल्क के लिए किसी को मार के आ जाए, ये आदमी 25-25, 30-30 साल की मेहनत पर एक आदमी बनता है। एक महबूस के खून पे कितने जाया होगा इसराइल के? कम अज कम 11 और शायद 23। उन 23 में असली ज्यादा नहीं होंगे, हम ये सोच सकते हैं शायद वो पहले 11 असली होंगे, बाकी 23 में एक्स्ट्रास होंगे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन कम अज कम एक बात कह सकते हैं, एक आदमी को मारने के लिए कीमत बहुत दी है। और जो बदनामी हुई है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ये फलस्तीन ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, इसको संभालते संभालते इनको बहुत टाइम लगेगा। इसका मतलब है इनके फ्यूचर के ऑपरेट करने की ताकत बहुत कम हुई होगी, फ्यूचर में इनके ऑपरेट करने की ताकत बहुत कम होगी। 23 आदमियों के चेहरे तस्वीर के साथ पूरी दुनिया को मिल गए, तो मैं अपने तौर पर समझता हूँ कि इनकी इंटेलिजेंस सर्विस के लिए बहुत सेटबैक होगा, इनकी इंटेलिजेंस सर्विस को बहुत साल लगेंगे इस जरबे को दोबारा सही करने में, कि इतने लोग जो उन्होंने तैयार किए होंगे सालों की मेहनत से और वो इस तरह से जाया हो गए, वो इनको सही करें। अब इन तमाम हालात को देखते हुए बिल्कुल सही नजर आता है कि ईरान एग्रेसिव है, ईरान हिजबुल्ला एग्रेसिव है। हम कह रहे हैं कि हमें पास मौका मिला है, तारीख में कभी इतना अच्छा मौका नहीं मिला था इस दुश्मन को खत्म करने का, तारीखी मौका है और इसको हाथ से नहीं जाना चाहिए। लिहाजा जब इनकी मुलाकात हुई, अहमदिनेजाद अभी सीरिया गए थे और उन्होंने लुबनान के साथ मुआहदा किया, बहुत बड़ा पॉजिटिव काम एग्रेशन का ये भी है कि वो लुबनान के साथ मुआहदों को बढ़ाते चले जा रहे हैं, और सॉरी शाम के साथ और शाम के सदर के साथ, बल्कि अभी हद तक बातचीत हुई है कि शायद दोनों मुल्कों के दरमियान वीजे की पाबंदी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एग्रेशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई आप इसराइल के दुश्मनों के साथ इस हद तक नजदीक आ चुके हैं, जबकि अमेरिका ने बहुत कोशिश की थी कि वो शाम किसी तरीके से ईरान से दूर हो जाए। ये जो शामी सदर ने ये फैसला किया है इतने नजदीक आने का, इसका मतलब है, मुझे यूं लगता है स्टेज सेट है इस आदमी के कत्ल होने का। मुझे यूं लगता है कि शाम के सदर के कत्ल किए जाने का स्टेज बिल्कुल सेट है और यहां पर कोई कुदता होना चाहिए यहां पर, यानी कोई अमेरिका की सुप्रीमेसी में उसकी पुश्तराई में कोई बगावत होनी चाहिए यहां पर, जिसमें शामी सदर को उतर जाना चाहिए। इस वक्त मुझे इसके आसार मजबूत नजर आते हैं, लेकिन सिर्फ एक मुश्किल है, आया शाम बगैर असद फैमिली के चल सकता है? इसको देखना पड़ेगा कि आया अमेरिका ने हाफिजुल असद की फैमिली का इतना बड़ा सब्स्टिट्यूट बना लिया होगा कि शाम उसके बगैर चल सके। और शामी सिक्योरिटी में बहुत आगे है, शामी की जो हुकूमत की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है वो बहुत ज्यादा आगे है। तो कैलकुलेशंस के मुताबिक शामी सदर को इस वक्त नहीं होना चाहिए, शामी सदर को खत्म हो जाना चाहिए, इसकी जगह कोई बगावत होनी चाहिए। लेकिन बगावत का मतलब शाम कंट्रोल कैसे होगा फिर, यह अमरीका का मसला है कि वो देखेगा। बहरहाल ये वो हालात थे। अब ये सब कुछ पाकिस्तान की हमसायगी में हो रहा है और इन सबको मॉनिटर वो आदमी कर रहा है जो अमरीका का बराह रास्त नुमाइंदा है पाकिस्तान के अंदर, यानी होलब्रुक। अब पाकिस्तान में क्या चाह रहे होंगे, बहुत सिंपल, मशगूल रखो इन्हें, कम अज कम ये पाकिस्तानी मशगूल रहे। कितने मशगूल रखना चाहते हैं? इतना मशगूल रखना चाहते हैं कि अगर कभी पाकिस्तान से कोई लॉजिस्टिक हेल्प मिलना चाहिए तो मिल जाए, पाकिस्तान की अवाम फरियाद ना कर सके, इस हद तक पाकिस्तान को मशगूल रखना चाहेंगे। तो वो सब कुछ समझ में आता है जो उन्होंने हमारे साथ किया, वो सब समझ में आता है जो इस वक्त मुल्क के साथ कर रहे हैं, मुल्क की सियासत के साथ, मुल्क की मईशत के साथ, और फिर कवाना बंदोबस्त जो कुछ उन्होंने किए उन सबको बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप। ये के पैटर्न क्या है इनका, पैटर्न भी समझ में आता है, दहशत बैठे, खौफ बैठे, रोग बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शियत के मामले में बुरी तरह नाकाम हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आप सोचिए इस पाकिस्तान के ऊपर, मसलन मामूलन पाकिस्तान की शियत के बारे में लोग पॉजिटिव नहीं है, मामूलन लोग पॉजिटिव नहीं होते, मसलन जो बाहर होते हैं वो लोग कहते हैं हालात अच्छे नहीं है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ पाकिस्तान की शियत के बारे में, मैं आपको मुतमईन होकर कहता हूँ कि हमने बहुत बेहतरी आ रही है, मैं नहीं कह रहा बहुत सब कुछ सही हो गया, नहीं खत्म जाहिर है ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत बेहतरी आई है। मिसाल के तौर पर अपने आपको फील करें, जब मस्जिद हैदरी और इमाम बाग़ा अली रजा के ऊपर बम धमाका हुआ था कुछ वक्फे से, लोगों का मोरल क्या था, लोगों में क्या कैफियत बन गई थी। और इस दफा उससे कम टाइम के फासले से बम धमाका हुआ और ज्यादा खुला बम धमाका था, वो उन्होंने अंदर जाकर किया बम धमाका किया और लिमिटेड लोगों को मारा जिसको कंट्रोल करना मुमकिन था, क्योंकि अगर आपकी सिक्योरिटी स्ट्रांग होती तो अंदर नहीं आ सकते थे। अब मसलन जुलूस के ऊपर किया और बस के ऊपर किया जिसको कंट्रोल करना नामुमकिन है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इसको कि एक बस गुजरे उसके बराबर से कोई आदमी हमला कर दे और उसको, तो इसका खौफ ज्यादा बैठना चाहिए था, तो पब्लिक पे असर उल्टा हुआ, पब्लिक पे उसका खौफ उस वक्त ज्यादा बैठा था, इस दफा मामले में खौफ नहीं बैठा। और ये जो पब्लिक की अपीयरेंस थी चेहलुम के दिन, उसने बहुत सारी चीजों को इनके सामने वाजे किया कि नहीं पब्लिक के अंदर खौफ नहीं बैठा। और इसी तरीके से मुख्तलिफ चीजें बार बार साबित कर देंगे, नहीं पब्लिक इस वक्त कम अज कम खौफ ज्यादा होने के मूड में नहीं है। तो यूं समझ में आता है कम से कम जो हमारे साथ साजिश खेलना चाह रहे थे शियत के साथ, उसमें ये लोग कम से कम आसानी से कह सकते हैं बुरी तरह नाकाम हुए। कोई अहले सुन्नत नहीं कह रहा कि हमने मिसाल के तौर पर अहले सुन्नत के ऊपर हमला किया, मसलन दुकानों के इशू के ऊपर, بالکل کلیئر ہے کہ شرک کا کام نہیں تھا. اس کے بعد چہلوم والے واقعے کے اندر بھی ہم نہ صرف یہ کہ اپنے اعتماد کو دکھا سکے, نظم و ضبط کو دکھا سکے, ہماری قوم نے الحمدللہ رب العالمین اپنا نظم و ضبط بھی دکھایا, اپنا صبر و تحمل بھی دکھایا اور اپنے اعتماد کا اظہار کیا, جلوس کو لے کر آخر تک گئے مکمل نظم و ضبط کے ساتھ, کوئی افراتفری نہیں ہونے دی, کوئی مثال کے طور پر تقریبی کارروائی نہیں ہوئی. یہ سب کا سب بہت پازیٹو ہے, بہت پازیٹو ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اپنی پہلی سازش میں جو انہوں نے اس تسلسل کے ساتھ کی تھی کہ مثلا ایران کے حملے سے پہلے یہاں پہ کیا ہونا چاہیے, کس طریقے سے ہونا چاہیے اور وہ کہاں پہنچانا چاہ رہے تھے ہمیں, کم از کم اس پہلے جھٹکے کے اندر یہ کامیاب نہیں ہو پائے. اچھا کیا رکیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں رکیں گے, رکیں گے نہیں, کیس ختم نہیں ہوگا, یہ بات طے شدہ ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اگر یہ سال وہ ریڈ ہے, ریڈ زون ہے, تو کیس چلے گا, اور اگر اس سال یہ لوگ نہ نپٹا سکے تو کیا بھول جائیں گے ایران کو؟ نہیں بھولیں گے, یہ کیس چلائیں گے. تو ابھی چونکہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ کیس نمٹنے والا نہیں ہے, تو ہمارا معاملہ بھی نمٹنے والا نہیں ہے ابھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرولونگ ہو سکتا ہے, جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ابھی کھینچ سکتا ہے, اس کے اندر چینج ہوتے رہیں گے, سائز چینج ہوتے رہیں گے. مثال کے طور پر مجھے یوں لگتا ہے, پتہ نہیں کیوں میرے ذہن کے اندر خدشہ ہے کہ یہ لوگ بم دھماکے کے پیٹرن کو چینج کریں گے اور دوبارہ ٹارگیٹڈ کلنگ پہ جائیں گے جو انہوں نے 10 سال پہلے کیا تھا, 9 سال پہلے کیا تھا 2001 میں جب بہت زیادہ یہ کارروائیاں کر رہے تھے. تو مجھے بار بار خدشہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس طرف دوبارہ جائیں گے. لیکن ظاہر ہے ان کو بہت ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا کہ اس وقت پبلک کانفیڈینس ہائی ہے, ہائی پبلک کانفیڈینس کے اندر آیا ٹارگیٹڈ کلنگ ان کو فائدہ دے گی یا نقصان دے گی؟ بظاہر مجھے لگ رہا ہے ہماری پوزیشن اسٹرانگ ہے اس اعتبار سے کہ مثال کے طور پر جو خوف اور روب بیٹھنا چاہیے تھا وہ خوف اور روب نہیں بیٹھا. اب میں مقرر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ہمیں اس خوف اور روب کا پہلے الحمدللہ بہت ساری چیزیں اس وقت پازیٹو ہیں. ہاں ہماری ایک دائمی مشکل چل رہی ہے شیئر کے اندر, جو پرانی مشکلات چل رہی ہیں ہم وہ چل رہی ہیں, میں نے کہہ رہا وہ سب ختم ہو گئی ہیں, لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود پازیٹو سائڈ پر ہونا یہ بہت بڑی بات تھی کہ اس قسمہ پرسی کے عالم میں یہ قوم منتشر نہیں ہو رہی, جتنا وہ چاہتے تھے اتنا نہیں ہو پایا, اور اتحاد کا اظہار ہو رہا ہے, طاقت کا اظہار ہو رہا ہے, جہاں پہ ہونا چاہیے وہاں پہنچ بھی رہے ہیں, یہ بہت پازیٹو ہے. اس اعتبار سے پاکستان امریکہ کے لیے آسان جگہ نہیں بن رہا, جو انہوں نے سوچا ہوگا کہ اتنا مشکل نہیں ہوگا, میرا نہیں خیال اتنا آسان بھی ثابت ہوا. ہاں جس جگہ پر کام ان کے لیے بہت آسان ہے وہ سیاسی میدان ہے, جو تباہی مچائی ہے, اللہ اکبر, بیڑا غرق کر دیا, سب کچھ برباد کر دیا, اور جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ واقعی افسوسناک ہے کہ کوئی اس ملک کا والی وارث نہیں ہے جو سامنے آ کر کہے کہ بھائی یہ تم کیا کھیل کھیل رہے ہو 16 کروڑ عوام کے ساتھ, اور ان 16 کروڑ کے واقعی نصیب میں یہ سب کچھ ہے جو تم ان کے ساتھ کر رہے ہو. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں اندر سے ایک امید ہے کہ پاکستانی عوام انپریڈکٹیبل ہے, پیشن گوئی نہیں کر سکتے آپ کی کیا ہے, جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے بھی کہتے ہیں نا کہ اس کی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی, جس دن ہارنا ہوتا ہے جیت جاتی ہے, جس دن جیتنا ہوتا ہے ہار جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی عوام بھی اسی ٹائپ کی ایک چیز ہے کہ امریکہ اس کے لیے پلان کرتا ہے, یہ کریں گے تو اس سے پہلے کہ سوچے ان کو سرنڈر کریں گے سرنڈر ہو جاتے ہیں, پھر ایک موقع پہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اب تو سب ختم ہو گیا, اب وہ آخری کام میری یادیں دیکھتے نہیں, پھر کھڑے ہو گئے دوبارہ سے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے پاکستانی عوام گری نہیں ہے, ان تمام سازشوں کے باوجود جو انہوں نے سیاست کے میدان میں پاکستان کے خلاف کیے ہیں, اقتصاد کے میدان میں پاکستان کے خلاف کیے ہیں, دین کے نام پہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے, مجھے لگتا ہے پاکستانی عوام میں ابھی بھی دم ہے, ابھی بھی دم ہے. اور کرنے کا کام یہی ہے اس وقت کوئی پاکستانیوں کو ہمت دلانا, اس وقت ان کا سارا زور, جیسے میں نے عرض کیا شیعت کے اوپر سارا زور کیا تھا, خوف بٹاؤ, خوف ان کے اندر ڈالو, جنہوں نے خوف کے مقابلے میں ایک حربہ ہمارے پاس آیا. اس وقت پاکستانی عوام کے ساتھ مشکل مایوسی ہے, کاش کوئی آئے پاکستانی عوام کو ہمت دلائے اس وقت کہ وہ امید ختم نہ ہو جائے ان کی, ان کو مایوس کرنا چاہتے ہیں, ہر چیز سے مایوس کرنا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے لوڈ شیڈنگ کا ایشو ایک حربہ یہی ہے کہ ہر روز 4 گھنٹے 10 گھنٹے ان کے سر کے اوپر لوڈ شیڈنگ کا بوجھ مارو مارو مارو, تاکہ یہ نا امید ہو جائیں کہ یار ہم تو اپنی موم بتی بھی نہیں جلا سکے, ہم مر گئے. یہ میرے خیال میں اس سازش کے تحت یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. کوئی لوڈ شیڈنگ قطعاً وہ چیز نہیں ہے جو کنٹرول نہ کی جا سکے, آپ یقین مانیں کوئی کیلکولیشن یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر پاکستانی حکومت کے لوگ مخلص ہوتے تو لوڈ شیڈنگ ہوتی، نہیں ہونی چاہیے. اس ملک کے پاس وسائل بے تحاشا ہیں، اس ملک کے اندر خدا تعالیٰ نے صلاحیتیں بے تحاشا رکھی ہیں، اس ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس قوم کا حق اس سے زیادہ جو یہ دے رہا ہے، اور میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں، کاش خدا تعالیٰ کبھی ایک وقت آئے کہ مناسب حکمران اس ملک کو میسر ہو جائیں. اس ملک میں طاقت بہت زیادہ ہے، اس میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. تو قطعاً یہاں لوڈ شیڈنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے لوڈ شیڈنگ. بہت وسائل ہیں، لیکن ان بدبختوں نے گیم کھیلا ہوا ہے. ان بدبختوں نے، کچھ لوگوں نے اپنے مادی مفادات کے لیے، کچھ لوگوں نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے اس قوم کو اس مصیبت کے اندر مبتلا کیا ہے. سب کا سب بہانہ بازی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن انشاءاللہ خدا نے متعال پاکستانی عوام کے لیے بھی کوئی راستہ فراہم کرے گا، اور اس مشکل سے انشاءاللہ یہ قوم باہر آئے گی. ہمارے عرائض بہت چلانے ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پرچے موضوعات، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ کئی موضوعات جو ہیں وہ ٹچ نہیں ہوئے، لیکن ہم ان کو ٹچنا چھوڑتے ہیں تاکہ آپ کے سوال جواب کے اندر ان موضوعات کو کور کرنے کی کوشش کی جائے، اور آپ کے سوالات کے اوپر بنیاد رکھتے ہوئے ہم ان باتوں کو اور آگے بڑھائیں گے، اور وہ جو موضوعات ٹچ نہیں ہو پائیں ان کو بھی اس کے ذریعے ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر.